بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، سيد البشر صلى الله عليه وسلم كسيرة كدرس جاريه. آج کی نشست میں سیرت کا پہلا درس ہم بیان کرتے ہیں، اور پھر اس درس سے جو اہم پیغام ہیں وہ بیان کریں گے. پچھلے درس میں مقدمے کے طور پر سیرت کی تعریف، سیرت کی اہمیت، طریقہ کار کیا رہے گا ہمارا، ان دروس میں کس طریقے کی شرح کریں گے ہم، کون سے ریفرنسز سے میں نے یہ دروس جمع کیے ہیں، ان باتوں کے تعلق سے باتیں ہوئی. آج کی نشست میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا، سیرت کا انداز جو بیان جو ہے اس طریقے سے ہوگا، ہر درس میں ہم ایک درس لیں گے سیرت میں سے، اور پھر اس درس کو ایکسپلین کریں گے. شرح کرنے کے بعد اس درس میں سے ہمیں کیا پیغام، کیا دروس ملے ہیں جسے ہم پریکٹیکلی عملا اپنی زندگی تبدیل کر سکیں. قصے کہانی تو ہم بہت سنتے ہیں، لیکن پھر وہ قصے کہانی کے حد تک بات رہ جاتی ہے. ہماری زندگی میں اس کا اثر کیوں کمزور ہوتا ہے، عملا ہم کیوں کمزور ہوتے ہیں، مسئلہ اس قصے میں نہیں جو ہمیں بیان کیا گیا، مسئلہ ہمارے سمجھنے میں ہے، اور مسئلہ شاید اس چیز میں ہے کہ وہ کون سے اہم پوائنٹ ہے جو ہم نے اس قصے سے ہم نے سمجھا ہے اور ہم نے فائدہ حاصل کیا ہے. تو آئے دیکھتے ہیں آج کے نشست میں پہلا پیغام یا پہلا درس جو ہے نبوت اور رسالت. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر، خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی ہیں، رسول ہیں. اس سے پہلے کہ ہم ان کی سیرت کے تعلق سے بات کریں، ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ نبوت اور رسالت کیا ہوتی ہے، نبی کون ہوتا ہے، رسول کون ہوتا ہے، نبی اور رسول میں کیا فرق ہے. یہ درس کیوں اہم ہے، اس کو بیان کرنا کیوں اہم ہے، نبوت اور رسالت کے تعلق سے ہم کیا جانتے ہیں، ہمارے اوپر کیا فرض ہے، کس کس چیز کو جاننا فرض ہے، اور اگر ہم نہیں جانتے تو اس کا کیا نقصان ہے، اور نبوت اور رسالت کے تعلق سے چند اہم پیغام. تو سب سے پہلے میں چند آیات قرآن مجید سے اور بعد احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو صحیح احادیث ہیں ان کا ذکر کرتا ہوں، پھر ان آیات اور احادیث سے ہم اہم پیغام جو ہے وہ انشاءاللہ حاصل کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 285 میں، 285 میں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بین احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا والیک المصیر. آمن الرسول، ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بما انزل الیہ جو کچھ ان پر نازل ہوا، من رب اپنے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور مومن بھی ایمان لے کے آئے. کس چیز پر؟ کل آمن، سب مومن جو ہیں. اگر تم مومن ہو تو اچھی طرح سن لو، یہ آپ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. کل، ہر مومن، جتنے بھی مومنین موجود ہیں تا قیامت، کل آمن باللہ، وہ ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ پر، وہ ملائکتہ اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر، وہ کتبہ اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر، وہ رسلہ اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر، لا نفرق احد من رسلہ، ہم کبھی تفریق نہیں کرتے رسولوں کی آپس میں. وقالوا، اور یہ بھی کہتے اس ایمان کے ساتھ، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور فرما برداری کی، سر جھکا دیا، جو بھی پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو بھی وحی نازل ہوتی ہے ہم اپنے سر خم کر کے اسے تسلیم کرتے ہیں. چاہے ہماری عقل مانے یا نہ مانے، ایمانیات کی باتیں ماورا اور عقل ہوتی ہیں، چاہے اسے عقل سمجھے یا نہ سمجھے، ہم نے کہنے سمعنا و اطعنا. جب بھی کوئی بات ایمانیات کے تعلق سے ہو یا عقیدے کے تعلق سے ہو، فوراً کہنا ہے سمعنا و اطعنا. کبھی سر اٹھا کے نہ کہو میری عقل نہیں مان رہی. یہ سب سے بڑا گمراہی کا راستہ ہے. اور جس نے بھی یہ کہا ایک مرتبہ، یہ اس کے بارے میں سوچا کہ یہ بات میری عقل تک نہیں پہنچ رہی، واللہ وہ گمراہ ضرور ہوا. اس لیے ایک ہی راستہ ہے، سمعنا و اطعنا. غفرانک ربنا و الیک المصیر. اگر سمعنا و اطعنا میں کوئی کوتاہی ہو جائے تو فوراً غفرانک ربنا، اے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، میری بخشش کر دے. وہ الیک المصیر، تیرے طرف واپس لوٹ کے آنا ہے. اللہ کی پکڑ سے کہاں جا سکتے ہو؟ جو بھی عقیدہ رکھنا ہے رکھ لو، جو بھی سوچ رکھنی ہے رکھ لو، فرما برداروں کو راستہ اختیار کرنے یا نافرمانوں کا. اگر توبہ استغفار نہیں کرتے ہو مرنے سے پہلے، تو واپسی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، کیا منہ دکھاؤ گے اپنے رب کو؟ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. سورة آل عمران آية نمبر 179. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فآمنوا بالله ورسله، فعل امر حکم ہے، ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر اور تارک رسولوں پر. وإن تؤمنوا وتتقوا، اور اگر تم مؤمن بن جاتے ہو اور متقی بن جاتے ہو پرہیزگار، فلکم اجر عظیم، پھر تمہارے لیے اجر عظیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہاں پر ہمیں حکم دیا جا رہا ہے اس آیت کریمہ میں کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان فرض ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر بھی ایمان فرض ہے. تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. سورة الانبیاء آیت نمبر 25. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے رسول نہیں بھیجے اے میرے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے، الا یہ کہ ہم ان پر اپنی وحی نازل کرتے ہیں. وحی کیا ہے؟ انہ بے شک، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، فعبدون، بس میرے ہی عبادت کرو. واضح الفاظ ہیں. رسولوں کو کیوں بھیجا جاتا ہے؟ کس لیے بھیجا گیا؟ لا الہ الا انا فعبدون کا پیغام دے کے. بنیادی پیغام کیا ہے رسولوں کا؟ لا الہ الا انا فعبدون، توحید عبادت. یہ بنیادی پیغام. اس کے بعد میں نماز ہے، روزہ ہے، زکات ہے، حج ہے، والدین کی فرما برداری ہے، مسلمانوں کو حقوق ہیں، یہ سب بعد میں ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اندازہ بیان، دیکھیں، وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون، باقی سب بعد میں ہے. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ولقد بعثنا في كل امه رسولا. ہر امت میں ہم نے ایک رسول بھیجا. کس لیے بھیجا؟ ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کا، غیر اللہ کا کی طرف کوئی بھی عبادت صرف کرنے سے اجتناب کرو. واجتنبوا الطاغوت. چوتھے نمبر پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی زبانی، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ان دونوں نے کہا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب، ہم دونوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، وان لم تغفر لنا وترحمنا، اور اگر تو ہمیں ہماری مغفرت نہیں کرے گا، ہمیں معاف نہیں کرے گا، اور ہم پر اپنی رحمت نہیں نازل فرمائے گا، لنكونن من الخاسرين، ہم خسارہ پانے والوں کے ساتھ ہوں گے. سورة الاعراف آیت نمبر 23. اسے ثابت ہوا کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اپنے رب کے ہمیشہ محتاج رہے، اپنے رب کے سامنے اپنے عاجزی واضح الفاظوں میں بیان فرماتے رہے. انہوں نے کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بھی اپنے رب سے دور نہیں ہوئے. ہر آن میں، ہر وقت، ہر مصیبت میں اللہ تعالی سے رجوع کرتے اور ربوبیت کا وسیلہ دے کے اپنے رب سے اپنی بخشش بھی کرواتے. اگر کوئی خطا ہو جائے یا کوئی بھی مصیبت، کوئی مشکل ہو، تو ربوبیت کو وہ وسیلہ بنا کے اپنے رب سے دعا کرتے ہیں. دعاء الانبیاء کو سمجھیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دعا کیسے کیا کرتے تھے, آج ہم دعا کیسے کرتے ہیں, اور ذرا غور کریں. یعنی فرمایا یا ربنا, یا کا لفظ بھی نہیں ہے, یا ہوتا ندا کے لیے, اے فلان میرے بات سنیے, جو دور ہے, کسی قریب کو اب یا نہیں کہتے, دور والے کوئی آپ پکارتے کسی جو دور ہو نا, تو یا کا لفظ غور کریں. انبیاء کی دعا میں کبھی یا کا لفظ نہیں دیکھیں گے آپ. قالوا قال ربنا, یا ربنا نہیں, کیا پیغام ہے کہ اللہ قریب ہے, سب کے قریب ہے اور سب کی سنتا ہے. ربنا, ربوبیت کا وسیلہ دو, کسی نبی کسی ولی کسی فرشتے کا وسیلہ نہ دو. وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها, اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں, اسماء حسنا ہیں, اللہ تعالیٰ کو دعا کرو, اللہ تعالیٰ سے دعا کرو, انہی ناموں کو وسیلہ بنا کے. ربوبیت کا وسیلہ, غلم انفسنا, اپنی عاجزی ظاہر کرو ہر دعا میں, اقرار کرو اللہ تعالیٰ میں ضعیف ہوں, حقیر ہوں, فقیر ہوں, مسکین ہوں, کمزور ہوں, واضح الفاظوں میں کہو, سر جھکا کے. اور مانگنے والا کیسے ممکن ہے سر اٹھا کے مانگے, اب دنیا والے سر اٹھا کے مانگو منہ پہ مارتے ہیں وہ لوگ. رب ذوالجلال سبحانہ و تعالی کے سامنے مانگتے ہوئے ہمیں ادب تمیز نہیں کیسے مانگا جاتا ہے, تو ادب سیکھو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسے دعا کرتے تھے. اور جب بھی دعا کرتے تھے صرف دنیا کی دعا نہیں کرتے تھے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, اگر یہ تین چیزیں نہیں تمہاری دعا میں تو تمہاری دعا بے فائدہ ہے. فی الدنیا حسنہ, یہ ہمارا مقصد ہے دنیا میں کہ دنیا کی اچھائیاں ہمیں مل جائیں, نیک بیوی ہو, صالح اولاد ہو, اچھا رزق ہو, حلال رزق ہو, اچھی نوکری ہو, اچھی گاڑی ہو, اچھا گھر ہو, ہر انسان کی تمنا ہے. لیکن یہ کہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, حسن ہو, اگر اس میں حرام شامل ہو جائے تو حسن نہیں ہو سکتا. وہ صرف بیوی نہ مانگا کرو, صرف اولاد نہ مانگا کرو, صرف نوکری نہ مانگا کرو. اب یہ کیسے مانگتے تھے, اللہم انی اسالک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. یہ کیوں نہیں فرمائے کوئی بھی عمل ہو, کوئی بھی رزق ہو, کوئی بھی علم ہو؟ نہیں, علم نافع نہیں ہے تو وہ بال جان بن جاتا ہے, عذاب بن جاتا ہے. عمل صالح نہیں وہ بھی عذاب بن جاتا ہے, بدعات خرافات سارے عذاب بن جاتے ہیں. ورزقا طیبا, جو رزق طیب نہیں ہے, حلال نہیں ہے, وہ عذاب بن جاتا ہے. تو یہ بھی اگلا پوائنٹ ہے, یاد رکھیں کہ دعاء الانبیاء کیسے ہوتا ہے, کیسے دعا مانگتے تھے. اولاد اگر مانگے اللہ تعالیٰ سے تو نیک اور صالح اولاد مانگو, صرف اولاد نہ مانگو. جو صرف اولاد مانگتے ہیں تو پھر انہی اولاد کے ہاتھ تو جوتے دکھاتے ہیں, کیوں اللہ تعالیٰ سے صلاح کی نہ تو کبھی ذہن میں بات آئی اور نہ کبھی ضرورت محسوس ہوئی. پھر جب گھر سے دھکے دے کے نکالتے پھر روتے ہیں اور کہتے ہیں ارے کیسی اولاد ہے, تو نے کب اللہ سے دعا کی کہ تمہاری اولاد نیک اور صالح ہو؟ پیدا ہونے سے پہلے اولاد نہیں ہے ابھی, اس سے پہلے کہ اولاد ہو آپ پہلے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے. ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, بہترین وارث بنانے والا تو میرے لیے بہترین اچھا وارث بنا دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. سورة الكهف آيات نمبر 110 آخر آيات. والحمد لله ہم سورة الكهف ہر جمعہ پڑھتے ہیں, مسنون ہے. کیا پیغام ہم نے حاصل کیا آج تک سورة الكهف پڑھتے ہیں؟ 20-30 سال ہو گئے سورة الكهف ہر جمعہ پڑھتے ہیں. تین پیغام کی بتا سکتا ہے مجھے کیا ہم نے لیے ہیں سورة الكهف میں سے؟ تین. اچھا ایک یہی اسی آیت میں سے جی, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے, نور نہیں ہے. بارک اللہ فیک. مسئلہ کیا ہے پتہ ہے, ہم نے کبھی سمجھ کے پڑھنے کی کوشش نہیں کی, صرف ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں اور جلد سے ختم کر دیا. واللہ سورۃ الکہف میں اپنے آپ سوال کریں ہر جمعے پڑھنا مسنون کیوں ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پورے کا پورا ایک ایک لفظ میں نور ہے, کوئی شک نہیں ہے. لیکن بعض صورتوں میں ایسے پیغام ہوتے ہیں جس سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے, ان میں سے ایک سورۃ الکہف بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخری آیت میں، قل اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دے، انما صرف اور صرف انا میں، میری بات ہو کسی اور کی بات نہیں، ذرا توجہ فرمائے، بشر میں بشر ہوں، چلو مانتے ہیں بشر ہیں لیکن نوری بشر ہیں نہیں، مثلوں کو بشر ہوں تمہارے طرح جیسے تم بشر ہو، اگر تم بھی نوری بشر ہو تب میں بھی نوری بشر ہوں، اس مطلب ہے آپ ہم جیسے ہیں جیسے ہم گنہگار ہیں، نہیں نہیں نہیں، انما یوحا الیہ، دیکھ ہر لفظ کا جواب، جو آپ سوچتے ہیں جواب پہلے موجود ہے، آپ سوچ کے تو دیکھیں نا، ایک دفعہ چلو اسے قرآن مجید کے ساتھ نا، انما یوحا الیہ، اللہ تعالیٰ مجھ پر وحی نازل فرماتے ہیں، اس وحی سے میرے درجے بلند ہوئے ہیں، اب میں تمہارے جیسا عام بشر نہیں رہا ہوں، اسی وحی کے نور سے اللہ تعالیٰ مجھے بلندی عطا فرمائی ہے، اب میں معصوم ہو گیا ہوں، تمہاری طرح غلطی کرنے والا نہیں ہوں، اللہ اکبر، لیکن کیا بشریت سے باہر نکل گئے؟ نہیں، بشر باقی ہوں میں، اگلا جواب، اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے، نور من نور اللہ جیسے کہ کہا جاتا ہے، نہیں حصہ نہیں ہوں، انما یوحا الیہ، وحی نازل ہوتی ہے، انما الہکم الہ واحد، یہ بنیادی پیغام مجھے دیا گیا ہے اس وحی سے جو مجھ پر نازل ہوئی ہے، کہ تمہارا ایک ہی واحد معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں، فمن کان یرجو لقاء ربہ، بس تم میں سے جو لوگ اپنے رب سے ملاقات کرنے کی امید رکھتے ہیں، فلیعمل عملا صالحا، تو اس پر لازم ہے جزم کے ساتھ کہ وہ عمل صالح کرے، کوئی عام عمل نہیں، کوئی عمل نہیں، عمل صالح، عمل صالح کیسے کرے، اس کی بنیاد کیا ہے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، وہ عمل صالح نہیں ہو سکتا کبھی بھی، جتنا بھی خوبصورت ہو جس میں شرک کا ایک قطرہ بھی شامل ہو جائے، لمبی لمبی نمازیں ہیں، سجدے میں گرے ہوئے ہیں، لمبی لمبے سجدے ہیں، لیکن سجدے میں کہتے ہیں اے علی میری مدد فرما، واللہ کوئی فائدہ نہیں، یہ عمل صالح ہو ہی نہیں سکتا، فلیعمل عملا صالحا، شرط عمل صالح کی الاخلاص للہ تعالی واتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص، اور اخلاص جو ہے وہ ملاوٹ کے منافی ہے، ضد ہے، خالص دودھ وہ ہے جس میں ملاوٹ نہ ہو، اور خالص عبادت وہ ہے جس میں شرک نہ ہو، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، سارے کے سارے رسول بشر ہیں، نوری بشر نہیں ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہیں، نور من نور اللہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا حصہ نہیں ہے، لیکن بشر میں سے سید البشر ہیں، عام بشر نہیں ہیں، اور اگر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نور ہوتے بشر نہ ہوتے، واللہ یہ سب سے بڑے گستاخی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، نور کے نب سب سے بڑے گستاخی، کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود تو نور تھے، اور نور کو نہ کبھی کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، نور کو تکلیف ہوتی ہے کبھی، کوئی تکلیف نہیں ہوتی کیونکہ وہ نور ہے، اور پھر نور بھی اللہ تعالیٰ کا ہو، اس کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب روتے رہے، جب تکلیف ہوتے رہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، سب دکھاوا تھا صرف، تکلیف نہیں ہو رہی لیکن رو رہے ہیں، پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں، کوئی انسان سوچ سکتا ہے، سبحان اللہ، پھر جو بھی عبادات تھی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے لمبے قیام کر کر کے، تو پھر پاؤں کیوں سوجتے تھے، تکلیف کیوں ہوتی تھی، ارحنا بھی حیا بلال، نماز قائم کرو بلال، ہمیں راحت چاہیے، تو پھر راحت کی چیز، نور کو کبھی راحت کی ضرورت ہوتی ہے، تو پھر صحابہ کرام نے کیوں نہیں کہا اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو نور ہیں، ہم یہ عبادت کہاں کر سکتے ہیں، بلکہ اس کے الٹ موجود ہے روایات میں کہ آپ تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے، آپ کی عبادت کم ہے ہم اسے زیادہ کرنا چاہتے ہیں، سبحان اللہ، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هذه سبيلي، نمبر 7، قل هذه سبيلي، ان کو کہہ دیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا راستہ ہے، ادعو الى الله على بصیرہ، میں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہوں بصیرت پر، یقین علم پر، جو روشن ہے سورج کی طرح، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، جس میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، جو واضح ہے روشن ہے. انا میں، وہ میرے اتبعنی، اور ہر وہ شخص جو میرے اتباع کرتا ہے، وہ سبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ ہر عیب ہر نقص سے پاک ہے. وہ میں انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. سورۃ یوسف آیت نمبر 108. ابھی میں نے انبیاء کی دعا کے بارے میں بات کی تھی، اب انبیاء کی دعوت بھی سن لے. رسولوں کی دعوت کیا ہے، کیسے تھی؟ قل هذه سبیلی، ان کو کہہ دیں وہاں پر سبحان اللہ، قل انما انا بشر مثلکم، بشریت کے لیے ان کا لفظ کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ غلطی ہوگی لوگوں سے، اور انبیاء کو ان کے درجے سے بلند کیا جائے گا، اس لیے پیغام بھی نبی کی زبان سے ہی سن لیں آپ. قل هذه سبیلی، کہہ دیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا راستہ ہے. جو میرے راستے پہ چلنا چاہتا ہے تو اس کو سب سے پہلے میرے راستے کو سمجھنا ہوگا، جاننا ہوگا راستہ. ہر راستہ نبی کا راستہ نہیں ہوتا، راستے بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، اور ہر نبی کا اپنا اپنا راستہ تھا جس میں آگے بیان کروں گا. تو نبی کے راستے معروف اور مشہور، جسے کہا جاتا ہے الصراط المستقیم، اور ایک ہی صراط مستقیم ہے، اور اسے صراط مستقیم میں جتنے بھی خیر کے راستے ہیں سب جمع ہو رہے ہیں، اور یہ سارے خیر کے راستے انبیاء علیہ السلام ہی لے کے آئے ہیں، کوئی باہر سے کوئی شخص نہیں لے کے آیا. یاد رکھیں، جو بھی خیر ہے جیسے میں آگے بیان کروں گا دلیل کے ساتھ، وہ انبیاء ہی لے کے آئیں گے اس دنیا میں. انبیاء کے علاوہ دنیا میں جو بھی خیر ہے، جب میں خیر کی بات کروں دنیا آخرت کا خیر سمجھ لیں آپ، صرف دنیا کی خیر خیر نہیں ہوتا، دنیا میں خیر رہنے پھر جہنم کا عذاب وہ ہمیشہ کے لیے، وہ کوئی خیر نہیں ہے. جب خیر کی بات کروں تو اچھی طرح سمجھ لیں دنیا و آخرت کی خیر، واللہ انبیاء کے سوا کوئی نہ لے کے آ سکتا ہے کبھی، اور نہ کبھی کوئی لے کے آیا ہے. یہ میرا راستہ ہے، هذه سبیلی، ادعو الى اللہ على بصیرہ. اور جو بھی دعوت اور تبلیغ کرنا چاہتا ہے، اگر وہ اس سبیلی سے آگاہ نہیں ہے مکمل طور پہ، تو پھر اس کی دعوت اور تبلیغ میں غلطی کا امکان ضرور ہے، کیونکہ آپ عقل کی بنیاد پر آپ خیر کو پا نہیں سکتے، حاصل نہیں کر سکتے، الا یہ کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اپنا نہ لیں. اور سب سے بنیادی بات اس سبیل میں کیا ہے، هذه سبیلی، ادعو الى اللہ، میں اللہ تعالی کی طرف دعوت دیتا ہوں. اور جس دعوت میں اللہ کی طرف دعوت نہ ہو، دعوت ہی نہیں ہوتی. اپنی طرف میں دعوت نہیں دیتا ہوں کہ لوگ میری طرف راغب ہو جائیں اور میری محبت میں اندھے ہو جائیں، اور پھر مجھے بھی حد سے بڑھتے بڑھتے مجھے بھی معبود اور الہ بنا دے، نہیں، ہرگز نہیں. ادعو الى اللہ، جب اللہ تعالی کی معرفت کسی بندے کے دل میں بس جاتی ہے، واللہ اس کے لیے یہ دنیا روشن ہو جاتی ہے. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہیں، حق المعرفہ، نام سے تو ہر مسلمان آگاہ ہے، وہ تو ابو جہل بھی جانتا تھا اللہ کا نام اللہ ہے، لیکن حق المعرفہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو کیسے پہچانے، کیسے جانے. ادعو الى اللہ على بصیرہ کے بغیر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے ہی نہیں سکتے، اس لیے بصیرہ فرمایا ہے. علم بنیاد ہے دعوت اور تبلیغ کی، بغیر علم کے کوئی دعوت دعوت اور تبلیغ ہو ہی نہیں سکتی، اور ہر علم نہیں، بصیرت والا علم. اگر آپ کے پاس کوئی علم ہے لیکن آپ کو شک و شبہ یار یہ مسئلہ ایسا ہے یا ویسا ہے، تو یہ دعوت کبھی نہ دے. اس علم کی بنیاد پر دعوت دی جاتی ہے جو آپ کے نزدیک آپ کے تقوی کے مطابق، جو قرآن اور سنت کے مطابق ہے، سلف صالحین کے روشن منہج کے مطابق ہے، اس کے اگر مطابق ہے تو پھر آپ دعوت دیں، یہ علی بصیرہ ہے. اگر اس کے مخالف ہیں تو گھر میں بیٹھنا بہتر ہے تمہارے لیے، خاموشی اختیار کرنا بہتر ہے تمہارے لیے. بعض لوگ کہیں گے پھر دروازہ بند ہو جائے گا، کوئی دروازہ نہیں بند ہوتا، کس نے کہا دروازہ بند ہوتا ہے؟ دعوت اور تبلیغ عبادت ہے میرے بھائیوں، اور عبادت کے اصول ہوتے ہیں، شروط ہوتی ہیں، بغیر اصول کے عبادت نہیں کی جاتی. کوئی شخص نماز تو پڑھنا چاہتا ہے لیکن بغیر وضو کی نماز پڑھنا چاہتا ہے، ہم کہیں پڑھتے رہو نماز، یا کہیں گے میرے بھائی نماز کی شرطیں ہوتی ہیں، وضو کر لو، طہارت کرو، پھر نماز پڑھو، کس نے تمہیں منع کیا ہے؟ اگر تم نے بغیر وضو کی نماز پڑھی پھر گھر میں بیٹھو، نماز پڑھو نہیں، پھر صحیح غلط ہے؟ صحیح. اس پر اس میں کیا فرق ہے؟ جو دعوت اور تبلیغ دینا تو چاہتا ہے لیکن بغیر شروط کے، بغیر ضوابط شرعیہ کے اور بغیر علم کے دینا چاہتا ہے، تو پھر گمراہ کرے گا لوگوں کو یا راہ راست پر لے کے آئے گا؟ گمراہی ہوگی، بغیر علم کی گمراہی ہوتی ہے میرے بھائیوں. اگر یہ بولنے والا کتنے خوبصورت نہ بولے، اگر وہ شریعت کے مطابق ہی دعوت یا شریعت کی طرف، نماز کی طرف، لیکن پتہ ہی نماز کیسے پڑھنی ہے، نماز کی بنیاد کیا ہے. اگر کوئی شخص نماز تو پڑھتا ہے لیکن وہ کہتا ہے یا علی مدد، تو اس کی نماز کو فائدہ مند ہے اس کے لیے؟ تو پھر نماز سے پہلے کیا دعوت ہے؟ ادعو الی اللہ، الی توحید اللہ، الی دین اللہ سبحانہ وتعالی. انا ومن اتبعنی، میں اور میرے متبعین. اگر آپ واقعی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم متبعین میں سے ہیں تو پھر یہ اچھی طرح سن لیں. دعوت اور تبلیغ کرنی ہے تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے مطابق، فرمان کے مطابق، راستہ کے مطابق کرنی ہے. اور میرا ایمان ہے کہ صحابہ کرام اجمعین نے دعوت اور تبلیغ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و کرم کے بعد صحابہ کرام پر ہمارے اوپر بڑا احسان ہے. ورنہ کہاں انڈیا بت پرست اور کہاں اسلام کا نور، کہاں وہ اندھیرے اور تاریکیاں اور کہاں یہ روشن زندگی. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ہمت دی، توفیق عطا فرمائی، ان لوگوں نے اپنے گھر چھوڑے اور جہاد کیا، اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلایا. جہاں پر تلوار کی ضرورت آئی تو تلوار کو استعمال کیا، جہاں پر پیار کی ضرورت ہو پھر پیار سے، اور اللہ تعالیٰ کا دین پھیلا اس طریقے سے. لیکن اپنی مرضی، اپنی عقل کی بنیاد پر نہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. وہ سبحان اللہ، جس دعوت اور تبلیغ میں ادعو الی اللہ نہ ہو اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سبیل کی اتباع نہ ہو، تو پھر اس میں جو نقص پیدا ہوتے ہیں وہ دین کی طرف منسوب ہوتے ہیں، اور جس دین میں نقص ہو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہوتا ہے وہ نقص. اس لیے پہلے فرما دیا وہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہر عیب و نقص سے پاک ہے. لوگوں کے من گھڑت دین لوگوں کے بنائے ہوئے، اللہ تعالیٰ ہر نقص اور عیب سے پاک ہے. وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. اور جس دعوت اور تبلیغ میں شرک سے آگاہی نہ ہو وہ دعوت اور تبلیغ ناقص ہے. جتنے لوگ کہتے رہے ارے شرک کی بات کریں گے تو لوگ متنفر ہو جائیں گے، ہم سے دور ہو جائیں گے، محض شیطانی بہکاوا ہے اور شیطانی وسوسہ ہے. اس وسوسے سے نکلیں، اس بہکاوے سے دور ہوں، اور اس آیت کریمہ کو اپنا لیں. جو تعلیمات اس آیت کریمہ بالکل واضح ہیں، اور دعوت و تبلیغ کریں تو ان تعلیمات کی بنیاد پہ کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں المصطفین الاخیار، جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بہترین لوگ ہیں. انسانوں میں سے سب سے زیادہ بہترین لوگ اور افضل لوگ جو ہیں وہ ہیں اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام. یعنی نبی سے بڑھ کر مخلوقات میں سے کسی کا درجہ بھی نہیں ہے، ولی کا درجہ بھی نہیں ہے، فرشتوں کے درجہ بھی نہیں ہے. مخلوقات میں سے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام المصطفین الاخیار ہیں، اور انبیاء انسانوں میں سے سب سے زیادہ کامل انسان ہے، ناقص انسان نہیں ہے. ہاں بشریت کے تقاضے سے جو نقص موجود ہیں وہ موجود ہیں، کیونکہ بشر ہیں، بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، قضاء حاجت کے لیے بھی جاتے ہیں. یہ نقائص بشر کی تکمیل کی نشانیاں ہیں کہ بشر کامل ایسے ہوتے ہیں. ورنہ جسے بھوک نہیں لگتی وہ بیمار ہوتا ہے، جسے پیاس نہیں لگتی وہ علاج کے لیے دوڑتا ہے. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بشریت کے تقاضے سے یہ نقص نہیں ہے، کیونکہ یہ بشریت کا کمال ہے. لیکن بشر کے دائرے میں رہ کر سب سے بہترین اور کامل انسان اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما. سورۃ النساء 165. رسلا پیغمبر اللہ تعالیٰ مبشرین بشارت دینے والے، وہ منذرین اور آگاہ کرنے والے، کیوں آگاہ کرتے ہیں، کیوں بشارت دیتے ہیں؟ لِأَلَّا يَكُنَ لِلنَّاسِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ لوگوں کے لیے رسولوں کے بعد کوئی بھی حجت باقی نہ رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو خبر ہی نہیں ملی کہ تیرے طرف سے کوئی پیغام آیا ہے. تو رسول جتنی بھی رسول علیہ الصلاۃ والسلام وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لے کے آتے، اسے رسول کہا جاتا ہے. رسول پیغمبر ہوتے ہیں نا، تو پیغمبر پیغام لے کے آتا ہے نا، اور یہ پیغام جو ہے انہوں نے بہترین طریقے سے امانت دار، مکمل امانت دار سچائی کے ساتھ اپنے امت تک، اپنے لوگوں تک پہنچا دیا. اور یہاں پر یاد رکھیں ایک اہم بات ہے کہ رسولوں نے حجت قائم کر دی ہے اس رسالت سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کے آئے ہیں، اور اگر یہ رسالت لوگوں میں لوگوں کی وجہ سے تبدیل ہو کر پہنچی ہے تو جب تک یہ صحیح رسالت نہیں پہنچتی تو حجت قائم نہیں ہوتی. آج لوگوں نے اپنے خود ساختہ دین بنائے ہیں نا، جتنی فرقے ہیں ہر فرقہ اپنے اپنے طور طریقے سے دین کو لوگوں میں پیش کرتا ہے، اپنے اپنے طور طریقے سے، اپنی اپنی مرضی سے، اپنے قواعد اور اصول بنا کے. اور جو لوگ ان سے علم حاصل کرتے ہیں وہ اس انہی چیزوں کو جو یہ لوگ بیان کر رہے ہیں، ان کے علماء بیان کر رہے ہیں، ان دین سمجھ کے اس میں عمل کر رہے ہیں. تو حقیقتاً جو رسالت تھی اس رسالت میں کوئی چیزیں زیادہ کر دی گئیں، کچھ کم کر دی گئیں، اور دین کو اس طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ یہی سچا دین ہے اللہ تعالیٰ کا. جب تک صحیح رسالت، صحیح پیغام لوگوں تک نہیں پہنچتا تو حجت قائم نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا مزہ چکھے گی. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہیں، ان کی بھی نفس ہے، وہ بھی وفات پا جائیں گے، اس دنیا سے چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم افان مات او قتل. کیا جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر وفات پا جائے یا ان کو قتل کر دیا جائے، کیا تم انہیں منہ لوٹ کر چلے جاؤ گے، دین چھوڑ دو گے تم لوگ؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں گے. انک میتون وانہم میتون، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی مر جائیں گے، یہ لوگ بھی مر جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. جیسے ہمیں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا چکے ہیں، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، خاتم نبی اللہ کے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نبی نہیں آنے والا. انبیاء کی زندگی برزخ زندگی، دنیاوی زندگی نہیں ہے، کیونکہ موت کا معنی ہی یہی ہے کہ اس دنیا سے تعلق ختم ہو گیا. موت اس دنیا کا، اس دنیا سے الوداع کا نام ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص مر گیا، یعنی دنیا سے چلا گیا، اب وہ برزخ زندگی میں ہے، وہ برزخ زندگی کا تعلق علم غیب سے ہے، اور سب سے عمدہ اور بہترین، اعلیٰ ترین، افضل ترین زندگی ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی برزخ میں. شہداء سے بھی بہترین زندگی، سب سے اچھی زندگی ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی. اس لیے ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ زندگی کیسی ہے، اس کے اندر کیا ان انعامات اللہ تعالیٰ ان پر نازل فرماتے ہیں اور کس کس چیز سے نوازتے ہیں، اللہ اعلم. لیکن ہمارا یہ ایمان ہے کہ سب سے بہترین زندگی، منعم زندگی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی برزخ میں، لیکن دنیاوی زندگی نہیں، اور نہ ہی دنیاوی برزخ زندگی، صرف برزخ زندگی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اہل کتاب لا تغلو فی دینکم، اہل کتاب اپنے دین میں حد سے نہ بڑھنا، غلو نہ کرنا. تو اور یہاں پر جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سب نے آگاہ کیا کہ کبھی غلو نہ کرنا، حد سے نہ بڑھنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذون أمي إلهين من دون الله مدان محشر میں عيسى عليه الصلاة والسلام اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں وہ یاد رکھے میں نبی عرض کی کہ انبیاء علیہ الصلاة والسلام سارے کے سر وفات پا چکے سوائے ایک نبی کے کون ہیں عيسى عليه الصلاة والسلام اللہ تعالیٰ زندہ اٹھا لیا قیامت کی نشانیوں میں سے بڑے نشانیوں میں سے نزول عيسى عليه الصلاة والسلام قیامت سے پہلے بڑے نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے قیامت کی کہ عيسى عليه الصلاة والسلام نازل ہوں گے زمین کے اوپر اس دنیا میں آئیں گے اور اللہ کے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے متبع ہوں گے اپنی شریعت نہیں لے کے آئیں گے کیونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جو ہے وہ ناسخ ہے باقی انبیاء کی شریعت جو منسوخ ہو چکی ہے اور پھر جیسے عام انسان وفات پاتے ویسے وفات پا جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا یہ جو فرمان ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت یہ حق ہے اور سارے کے سارے نفس جو ہے وہ مر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کریں گے اے عیسیٰ کیا تو نے یہ کہا لوگوں سے اے عیسیٰ مریم کے بیٹے سبحان اللہ کیا تو نے یہ کہا لوگوں سے مجھے اور میری ماں کو دو معبود بنانے اللہ تعالیٰ کے سوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ انبیاء کی عبادت بھی کی گئی یعنی عبادت صرف بتوں کو نہیں کی گئی صرف درختوں کو نہیں کی گئی عبادت انبیاء کی بھی کی گئی ہے یہ واضح دلیل ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کیوں سوال کرے گا اگر عبادت نہیں ہوئی عیسیٰ علیہ السلام کی تو اللہ تعالیٰ سوال کیوں کرے گا اس کا مطلب ہوا کہ شرک کا معنی یہ نہیں ہے کہ بتوں کی عبادت کرنا صرف بتوں کی عبادت کرنا شرک نہیں ہے شرک معنی ہے غیر اللہ کی عبادت کر جس میں بت بھی ہے درخت بھی ہے درند بھی ہے پرند بھی ہے اور فرشتے بھی ہیں انبیاء بھی ہیں اولیاء بھی ہیں یہ چند آیات تھیں قرآن مجید کی آیت میں چند حدیث بیان کرتا ہوں پھر اپنے درس کو ختم کرتا ہوں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معروف حدیث میں جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے ایک خوبصورت مرد کی شکل میں اور آ کے بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اور عرض کرتے اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مل اسلام اسلام کیا ہے مل ایمان مل احسان جب ایمان کے تعلق سے سوال کیا تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله وبالیوم الاخر وان تؤمن بالقدر خیره وشره ایمان کا معنی ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان اور یہ شاہد ہے کہ رسولوں پر ایمان ارکان ایمان میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان اور تقدیر پر ایمان یہ ارکان ایمان ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مسلم کی روایت ہے دوسری روایت میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الانبیاء اولاد علات امہاتم شتا ودینہم واحد ایسے مسلم کی روایت میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سارے کے سارے انبیاء جو ہیں وہ ایسے ہیں جیسے کہ سوتیلی ماں کے بیٹے ہوں جن کا والد ایک ہے جن کا دین ایک ہے کیا معنی ہے اس کا یعنی بنیادی جو پیغام ہے کیونکہ انبیاء میں جو یکسانیت ہے وحی ہے جو بنیادی وحی سب پر نازل ہوئی وہ ایک ہے کیا ہے ان اعبد اللہ ما لک من الہ غیرہ توحید عبادت لا الہ الا اللہ یہ ہر نبی پر ہر رسول پر اللہ تعالی یہ پیغام نازل فرمائے پھر ان کے جو شریعت ہے ان میں جو باقی امور شریعت کی اس میں اختلاف ہے لیکن جو بنیاد ہے جو توحید ہے اس میں اختلاف کسی نبی کا شریعت میں نہیں تھا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلم کی روایت میں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نبی کو نہیں بھیجا الا یہ کہ اس نبی پر حق تھا کہ وہ اپنی امت کو ہر خیر پر مطلع فرمائے جو خیر وہ جانتے ان کے لیے ہر خیر کی خبر دیں جو خیر ان کے لیے جانتے ہیں اور ہر شر سے آگاہ کریں جو شر وہ جانتے ہیں تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ہیں وہ اپنی امت کے لیے خیر خواہ تھے ان سے بہتر کوئی بھی خیر جاننے والا نہیں اور ان سے بہتر کوئی بھی شر جاننے والا نہیں تو جو بھی خیر جانتے تھے وہ اپنی امت تک پہنچا دیا وہ جو بھی شر جانتے تھے اپنی امت کو شر سے آگاہ کر دیا اس لیے نبی کے قول کے سامنے کسی کے قول کو پیش نہیں کیا جا سکتا، چاہے وہ نبی کے سب سے پیارا دوست اور صحابی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو. جب نبی کی بات سے کسی بات ٹکرا جائے تو پھر نبی کی بات کو مقدم کیا جاتا ہے، کیونکہ خیر نبی کے فرمان میں ہی ہے. ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سعید بن خطاب کے ہاتھ میں تورات کا ایک ورق دیکھا، ایک پیج تورات کا، تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شدید غصہ آیا، چہرہ سرخ ہو گیا، شدید غصہ آیا. صحابہ کا صدیق قریب تھے تو عمر کی طرف دیکھا اور اشارہ کیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو رہے ہیں. سر عمر نے اس ورقے کو جو ہے نا چھوڑ دیا، گرا دیا، تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عمر، اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ بھی ہوتے تو میرے اتباع کسی وقت اور راستہ نہ تھا ان کے لیے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کسے منع فرمایا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ عالم صحابی ہیں، معروف صحابی ہیں، لیکن جب تورات کے ورق کو دیکھ کر تمہیں تعجب ہو رہا تھا، رحمک اللہ، تعجب ہو رہا تھا، اور میں کچھ باتیں پڑھ کے انہیں کچھ اچھا لگ رہا تھا، تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غصہ آیا. یہ شک نہیں تھا کہ عمر دین چھوڑ دے گا، بلکہ یہ پیغام دینا مقصود تھا کہ امت تا قیامت جان لے کہ تورات اور انجیل یہ کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں، تمہارے پاس قرآن ہے، صحیح حدیث ہے، یہ تمہارا دین ہے، اسے مضبوطی سے تھامے رکھو، اور جب اپنے عقیدے کو مضبوط کر لو، قرآن اور حدیث کو سمجھ لو، اور پھر اگر یہ تورات اور انجیل کو دیکھ کر لوگوں کو دعوت اور تبلیغ غیر مسلم کو دینا چاہتے ہو تو یہ بات کی بات ہے. پہلے اپنے ایمان اور تو مضبوط کرو، اپنا عقیدہ تو مضبوط کرو. آج عجب سی بات ہے، میں نے سنا کہ بیگ مل رہے ہیں اور اس میں قرآن بھی ہے، تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے، گیتا بھی ہے، پتہ نہیں کون سی کتاب بھی ہے، اور یہ ایک طالب علم کے لیے ایک سیٹ ہے، آپ یہ لے جائیں، آپ پڑھے. عوام الناس خرید رہے ہیں اور وہ پڑھ رہے ہیں، کچھ ہم دعوت تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، جس انگلش آتی وہ خرید لیں. اللہ کے بندے، آپ کے پاس بنیادی علم ہے، آپ کو پتہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، یہ پتہ ہے آپ کو، کتنی ارکان ہیں، کتنی شرطیں لا الہ الا اللہ کی. آپ اپنے عقیدے سے غافل ہیں، صحیح طریقے سے آپ خود نہیں پتہ کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے. اور ان لوگوں کی کتابیں پڑھ کے جس کو پتہ ہے، آپ نے، آپ کو پتہ ہے کہ تورات اور انجیل میں تحریف کی گئی ہے، یہودیوں نے اپنے ہاتھوں سے تحریف کی ہے، تبدیلی کی ہے، آپ وہ پڑھتے ہیں، کہیں خدا نہ خواستہ آپ کا اپنا ایمان کمزور ہو جائے اور آپ وہ چیز لے لیں یا ایسی چیز پڑھ لیں جو آپ کے دل میں اثر کر جائے، اور پھر آپ لوگوں کو کیا دعوت دیں گے، آپ تو خود دار صاحب سے خارج نہ ہو جائیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. آج کی نصیحت میں اتنا کافی، اگلی درس میں انشاءاللہ جو اہم پیغام ہے اس درس سے اس کو بیان کریں گے انشاءاللہ. واللہ اعلم. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.